الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم بزرگو، عزیز دوستو، دینی اسلامی بھائیو، اللہ رب العالمین نے اس کائنات میں بے شمار اپنی نعمتیں اپنے بندوں کو عطا کی. ہر نعمت ایسی نعمت ہے کہ اس پر جتنا شکر ادا کیا جائے کم ہے، لیکن ان تمام نعمتوں میں سب سے اعلیٰ، سب سے افضل نعمت محمد ربیع صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے. اگر اللہ رب العالمین کو محمد ربیع صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث نہ فرمانا ہوتا تو اللہ رب العالمین اس کائنات ہی کو نہ بناتے. تو گویا محمد ربیع صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات کے کنز مخفی ہیں. محمد ربیع صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات کے سبب وجود ہیں. محمد ربیع صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات کے نوشا ہیں. اور محمد ربیع صلی اللہ علیہ وسلم ساری امت میں نقطۂ اتحاد ہیں. اور محمد ربیع صلی اللہ علیہ وسلم اس پوری کائنات کے لیے رحمت بنا کے بھیجے گئے. محمد ربیع صلی اللہ علیہ وسلم وہ پیغمبر ہیں کہ جن کی امت میں ہونے کے لیے نبیوں نے تمنا کی. محمد ربیع صلی اللہ علیہ وسلم وہ ذات اقدس ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کی جب پیدائش ہو رہی ہے اور حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق مکمل ہونے کے بعد جب روح پھونکی جا رہی ہے اور حضرت آدم علیہ السلام جب اٹھتے ہیں اور پہلی نگاہ عرش کے اوپر پڑتی ہے تو جو کلمہ نظر آتا ہے اس کلمے میں لکھا ہوتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. تو وہ پوچھتے ہیں کہ اے پروردگار عالم، محمد رسول اللہ کون ہے؟ تو فرماتے ہیں کہ یہ تمہاری اولاد میں ایک پیغمبر ہے کہ اگر ان کا پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو ہم تم کو بھی پیدا نہ کرتے. یہی وجہ ہے کہ محمد ربیع صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا رحمت مہداتکم، میں ایک ایسی رحمت ہوں جو امت کو ہدیے کے طور پہ دی گئی. محمد ربیع صلی اللہ علیہ وسلم وہ ذات اقدس ہیں کہ جو اپنی امت کے لیے بے قرار رہتے تھے. محمد ربیع صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت ایسی قدیم نبوت ہے کہ فرماتے ہیں کنت نبیاً، کہ میں اس وقت نبی تھا کہ وہ آدم بین الماء والطین، کہ آدم علیہ السلام مٹی اور پانی کے درمیان تھے. تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس اس کائنات کی جتنی بھی نعمتیں ہیں ان نعمتوں میں افضل ترین نعمت ہے. اور اس بات کو اللہ رب العالمین نے خود فرمایا، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، کہ اللہ رب العالمین نے مومنین کے اوپر یہ احسان فرمایا، یہ نعمت عطا فرمائی. آپ یہ دیکھیے کہ اللہ رب العالمین نے مختلف پیغمبروں کو مختلف نعمتوں سے نوازا اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو مجموعے کمالات سے نوازا. اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم حشر کے میدان کے اندر بھی اپنی امت کے لیے پریشان ہوں گے. فرماتے ہیں کہ لواء الحمد میرے ہاتھ میں ہوگا اور سارے انبیاء اور ساری مخلوقات اس لواء الحمد کے نیچے ہوں گے. یقینی بات ہے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا اونچا مقام، اتنا اعلی مقام، تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ بات فرمائے کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تو یہ انصاف کا قول ہے کہ تم میں سے کوئی کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک والدین سے، اس کی اولاد سے اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ بن جاؤں. اور اگر آپ غور کریں کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اس فرمان میں بھی امت پر مہربانی، جیسا کہ بعض احادیث جب ہم پڑھتے ہیں تو تعجب ہوتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کیوں فرمائی، اور پھر جب غور کرتے ہیں تو فرتے تعجب اور فرتے حیرت میں داخل ہو جاتے ہیں کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت پر کس قدر مہربان ہیں. اب آپ دیکھیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پہ فرمایا کہ من حج، جس نے حج کیا، فلم یذرنی فقط جفانی، وہ حج کرنے آیا لیکن میری زیارت کے لیے آیا، اس نے مجھ پہ ظلم کیا. اب یہ اتنا سخت جملہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، آدمی شزدر رہ جاتا ہے کہ یہ بات کیوں فرمائی. کہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا کہ من زارا قبری بعد وفاتی قد وجبت لہو شفاعتی، کہ جس نے میری قبر کی زیارت کی یعنی میرے روزے اقدس پہ آیا اور میرے وصال کے بعد، تو اس کے لیے میری سفارش واجب ہے. لیکن جب غور کیا گیا تو اندازہ یہ ہوتا ہے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اس میں بھی اپنی امت پر مہربانی کر کے جا رہے ہیں کہ حشر کے میدان کے اندر جب لوگوں کی ایمان کی گواہی کی باری آئے گی تو جو آدمی روزے اقدس پر آ کر یہ کہے گا کہ اے اللہ کے رسول، میں آپ کے اوپر ایمان لے کے آیا ہوں اور آپ کو اپنا رسول مانتا ہوں، اللہ کا رسول مانتا ہوں، پیغمبر مانتا ہوں، تو اس کی اللہ کے رسول ایمان کی گواہی دیں گے. تو اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو بات فرمائی کہ لا یؤمن احدکم، کہ تم میں سے کوئی شخص کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک تمام کائنات کے اندر جو محبوب ترین چیزیں ان سے زیادہ محبوب نہ ہو جائے، اس کا خلاصہ یہ نکلتا. اور اگر غور کریں تو یہ ایک ایسی طاقت ہے کہ جو انسان دنیا کے اندر آیا ہے وہ در حقیقت ایک پل صراط پہ چل رہا ہے، ہر طرف خطرات ہیں، پھسلنے کا خطرہ ہے، گرنے کا خطرہ ہے، کانٹے چبھنے کا خطرہ ہے، شیاطین کے تخبطو شیطان و ملمس کا خطرہ ہے کہ شیطان اچک لے جائیں گے، باطل جھکڑ چل رہے ہیں، باطل ہوائیں چل رہی ہیں، لیکن اگر کوئی آدمی محمد ربی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے سرشار ہوگا تو اس پلسراز سے آرام سے گزر جائے گا. اور محمد ربی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جس کے دل کے اندر ہوگی تو وہ یقیناً اللہ رب العالمین اس کو معرفت ایمانی عطا کر دیں گے، فراست ایمانی عطا کر دیں گے، اور اس کو وہ راستے سجا دیں گے جو راستے حق کے ہیں، اور ان راستوں سے اس کی حفاظت فرما دیں گے جو باطل کے راستے ہیں، اور پھر باطل کی تاویلات سے اور باطل کی فضولیات سے اس کو محفوظ فرما دیں گے. یہ تو بظاہر حکمت سمجھ میں آ رہی ہے، لیکن محدثین جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی حفاظت کرنے والے ہیں، اس کی تشریح کرنے والے ہیں، اور اس کے معانی اور مفاہیم کی تعیین کرنے والے ہیں، اور صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین کے اعمال سے، ان کے معمولات سے اس کی حقیقت کے پرچار کرنے والے ہیں. ایک بزرگ نے بڑی عجیب غریب بات فرمائی، فرمانے لگے دیکھو کبھی تم نے دیکھا ہوگا کہ جہاز آتا ہے کہیں دور سے سفر کر کے، لینڈنگ کرتا ہے تو سارے ٹیکنیکل لوگ اس کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں، کوئی اس کی ہوا چیک کر رہا ہے، کوئی اس کا فیول چیک کر رہا ہے، کوئی اس کی دیگر مشینریز چیک کر رہا ہے، کوئی اس کے اندر جو جو مختلف فنی چیزیں ہیں ان کو چیک کر رہا ہے، کوئی صفائی کے لیے آ رہا ہے، کوئی اس کے اندر اسپرے کر کے خوشبو کر رہا ہے، کوئی اس کے بیت الخلاء کی جو فضولیات ہیں ان کو فارغ کر رہا ہے. تو کہنے لگے وہ بزرگ کہ بالکل اسی طریقے سے دنیا کے اندر اس کی مثال یوں سمجھ لو کہ محمد ربی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب حدیث سامنے آتی ہے تو مختلف قسم کے ائمہ اس حدیث کے اوپر لگ جاتے ہیں، کوئی حدیث کے ائمہ جرح و تعدیل ہوتے ہیں، اس کی جرح کر رہے ہوتے ہیں، کوئی اسماء رجال کے لوگ ہوتے ہیں، اس کی رجال کی تحقیق کر رہے ہوتے ہیں، کوئی اس کی تشریح کر رہے ہوتے ہیں، کوئی اس کے معانی و مفاہیم کی تعیین کر رہے ہوتے ہیں، کوئی اس سے استنباط کر رہے ہوتے ہیں. یہ باطل کی عجیب مصیبت ہے کہ باطل نے مشہور کر دیا کہ حدیث کا انکار کر دو، اور اس کے لیے فضولیات بالکل عقلی باتیں جو در حقیقت عقلی نہیں بے عقلی کی باتیں، انہوں نے ان چیزوں کو رائج کر دیا، لوگ بھی سمجھنے لگے بڑی عقل مندی کی بات. ارے اللہ رب العالمین نے جہاں قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے تو وہاں اللہ رب العالمین نے قرآن کی تشریح کی حفاظت کی بھی ذمہ داری لی. ثم ان علینا بیانہ کے اندر یہ تمام چیزیں داخل ہو جاتی، تو لہذا احادیث یہ محفوظ ہے اور قیامت تک محفوظ رہیں گی. اور اللہ رب العالمین کا احسان دیکھیے، جن لوگوں نے احادیث کو محفوظ کرنے کے لیے تدبیریں کی اور جن لوگوں نے ان کی روایتیں کی تو اللہ رب العالمین نے ان کی تاریخ کو بھی محفوظ کر لیا، اور مسلمانوں نے جو علم کی بنیاد رکھی اسماء الرجال کا علم، وہ علم ایسا علم ہے کہ آج تک دنیا اس کی نظیر پیش کرنے سے قاصر ہے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ محدثین نے اس حدیث کی تشریح بھی کر دی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو بات فرمائی ہے کہ میں تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں، اس وقت تک ایمان کامل نہیں ہے. تو بعض دفعہ آدمی دیکھتا ہے کہ اس کے دل میں ماں کی محبت ہے، کبھی دیکھتا ہے کہ باپ کی محبت ہے، کبھی دیکھتا ہے اپنے بزرگوں کی محبت پاتا ہے، کبھی دیکھتا ہے اپنی اولاد کی محبت پاتا ہے، کبھی دیکھتا ہے اپنی بیوی کی محبت پاتا ہے، مختلف محبتوں میں انسان جھگڑا ہوا ہے. تو محدثین نے اس حدیث کی تشریح کے اندر بڑی تفصیل سے بات بیان فرمائی تاکہ مسلمانوں کو اس بات کی بھی پریشانی نہ ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی ایسی چیز کا ہم سے مطالبہ کر لیا جو ہمارے بس میں نہیں. تو محدثین اس حدیث کی تشریح میں فرماتے ہیں کہ محدث فرماتے ہیں کہ محبت کی تین قسمیں ہیں. ایک محبت طبعی ہے. محبت طبعی وہ محبت ہے جو انسان کے اختیار میں نہیں ہے، وہ اضطراری محبت ہے. اور اس محبت طبعی کی پھر تین صورتیں بنتی ہیں. ایک محبت شفقت ہے جو اولاد سے ہوتی ہے، ایک محبت لذت ہے جو بیوی سے ہوتی ہے، ایک محبت حرمت یا احترام کی ہے جو اپنے بڑوں سے ہوتی ہے، والد والدہ سے ہوتی ہے. تو اللہ کے رسول نے ہم سے جو محبت کا مطالبہ کیا ہے وہ محبت طبعی کا مطالبہ نہیں. ایک محبت عقلی ہوتی ہے. محبت عقلی یہ ہوتی ہے کہ ایک چیز دل کو بھا رہی ہے لیکن محبوب کو وہ چیز پسند نہیں ہے، اس کو ترجیح دے دینا، محبوب کی بات کو ترجیح دے دینا، یہ محبت عقلی. ایک محبت شرعی ہے. تو حدیث کے اندر جو ہم سے مطالبہ کیا جا رہا ہے وہ محبت طبعی کا مطالبہ نہیں ہے، محبت عقلی اور شرعی کا مطالبہ ہے. کہ ہم سے یہ کہا جا رہا ہے کہ تمہارے سامنے دو چیزوں کا تقاضا ہوگا، ایک طرف اولاد ایک چیز کا تقاضا کر رہی ہے، ایک طرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت ایک چیز کا تقاضا کر رہی ہے. تم نے اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مان لی تو گویا کہ تمہارے نزدیک ساری کائنات سے زیادہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم محبوب ہیں. لیکن اگر تم نے اپنے بچوں کی بات مان لی تو یاد رکھو کہ تم یہاں پر پرکھ سکتے ہو کہ تمہارے ایمان کے اندر کچھ کسر رہ گئی ہے. اور آج ہم اس پیمانے کو سامنے رکھ کے پرکھ سکتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم حیا کی تعلیم دے رہے ہیں اور حیا کے اندر اپنی امت کو دیکھنا چاہتے ہیں. اپنی ماؤں بیٹیوں کو، جو اس امت کی مائیں بیٹیاں ہیں اور بہوئیں ہیں، ان کو پاکیزہ زندگی کے اندر دیکھنا چاہتے ہیں. لیکن فیشن کے ہاتھوں مجبور ہو کر ماں باپ بیٹیوں کی اس خواہش کو پورا کر چلے جا رہے ہیں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم پاکیزہ ذہن چاہتے ہیں، لیکن ہم اپنے گھروں کے اندر ایسی چیزوں کا انتظام کر دیتے ہیں جس سے پراگندہ دماغ بن جاتے ہیں. اور اگر غور کیا جائے، نفسیات کی دنیا میں جا کر دیکھا جائے، تو نظر آئے گا پراگندہ ذہنیت کے لوگ وہ زیادہ کوئی تعمیری کام نہیں کر پاتے. وہ ان کے اندر ایثار نہیں ہوتا، ان کے اندر قناعت نہیں ہوتی، ان کے اندر ہمدردی نہیں ہوتی، ان کے اندر صلہ رحمی نہیں ہوتی، ان کے اندر رواداری نہیں ہوتی، ان کے اندر خود غرضی ہوتی، ان کے اندر ہوس ہوتی، ان کے اندر حسرت ہوتی، ان کے اندر احساس کمتری ہوتی، ان کے مزاج کے اندر تلون ہوتا، ان کی طبیعتوں میں ٹھہراؤ نہیں ہوتا. اگر ہم دیکھیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کو چھوڑ کر ہم کس دریا میں یا کس دلدل میں جا رہے ہیں، دریا تو پھر بھی کام کی چیز ہے، کس دلدل میں جا رہے ہیں، اور پھر ویسے بھی انسان کسی ہستی سے محبت کرتا ہے تو اس محبت کے تین اسباب ہیں. کوئی آدمی کسی کی صورت سے متاثر ہو کے محبت کرتا ہے، کوئی آدمی کسی کی سیرت سے متاثر ہو کے محبت کرتا ہے یعنی اس کے کمالات سے، اور کوئی آدمی اس کی سخاوت سے متاثر ہو کے محبت کرتا ہے. کائنات کے اندر آپ اگر پھریے اور کائنات کے چپے چپے کو چھانیے اور چھاننے کے بعد آپ واپس آئیں گے تو آپ کو نظر آئے گا کہ جمال کے اعتبار سے بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کامل اور مکمل. یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن و جمال کے بارے میں مختلف لوگوں نے مختلف باتیں کہیں. ان باتوں میں ایک بات تو یہ ہے کہ حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، وہ احسن من قلم ترقت عینی و اجمل من قلم تلد النساء خلقت مبرئا من کل عیبی کانک قد خلقت کما تشاء، کہ آپ سے زیادہ حسین میری آنکھ نے نہیں دیکھا اور آپ سے زیادہ جمیل کسی ماں نے نہیں جنا. خلقت مبرئا من کل عیبی، آپ کو تمام عیوب سے مبرہ پیدا کیا گیا، پاک پیدا کیا گیا. کانک قد خلقت کما تشاء، جیسا کہ آپ کو آپ کی خواہشات کے مطابق پیدا کیا گیا. اور محمد ربی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش دیکھیے کہ جب محمد ربی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے والد کے وجود کے اندر تھے تو حضرت عبداللہ کے کہ اس پیشانی کے اوپر ایسا نور چمک رہا تھا کہ نور کو دیکھ کے لوگ سجدہ رہ جاتے تھے. اور محمد ربیع صلی اللہ علیہ وسلم کی جب پیدائش ہو رہی ہے تو حضرت اما آمنہ فرماتی ہیں کہ میں نے دیکھا جیسے ایک شہاب باہر نکلا ہے اور اتنا نور پھیل گیا اتنا نور پھیل گیا اتنا نور پھیل گیا کہ شام کے قیصر کے دربار روشن ہو گئے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ما رأیت احسن من وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور سے زیادہ حسین چہرہ نہیں دیکھا. کأن الشمس تجری فی وجہی, گویا کہ سورج آپ کے چہرے میں چل رہا تھا تیر رہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن و جمال کی کوئی تاب نہیں لے کے آ سکتا تھا. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں ما لمسو حریرن ولا دیباجن الین من کف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہتھیلی سے زیادہ نرم ملائم کسی ریشم کو بھی نہیں پایا. اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ما شممت رائحتا اطیب من ریح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشبو سے زیادہ عمدہ خوشبو کسی کو نہیں, کوئی خوشبو نہیں سونگی. حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جہاں سے گزر جاتے تو لوگوں کو پتہ چل جاتا کہ محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم گزر ہوا ہے, کیونکہ وہ پورا علاقہ معطر ہو جاتا تھا. ایک صحابی فرماتے ہیں کہ ایک موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم منقش چادر زیب تن فرمائے ہوئے تھے اور چودہ رات کا چاند نکلا ہوا تھا. فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کو دیکھا اور پھر نگاہ اٹھا کر میں نے چاند کو دیکھا, پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا, پھر چاند کو دیکھا, تو چودہ رات کے چاند سے زیادہ حسین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نظر آ رہے تھے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے تو عجیب غریب بات فرما دی. وہ فرماتی ہیں کہ لواحی زلیخا لو رأینا جبینہ لآثرن بقطع القلوب علی الیدی. حضرت یوسف علیہ السلام بھی پیغمبر ہیں اور اللہ رب العالمین نے ان کو حسن و جمال سے ایسا نوازا تھا, اتنا نوازا تھا کہ جہاں سے گزر جاتے لوگ سجدہ رہ جاتے. تو حضرت یوسف علیہ السلام پر زلیخا فریفتہ ہو گئی اور پوری تاریخ ہے کہ کیا کیا ہوا. اور پھر اس کے بعد جب عورتوں نے ملامت کی اور کہا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو چونکہ غلام بنایا گیا تھا تو عورتوں نے کہا کہ بھائی یہ کیسی عجیب بادشاہ کی بیوی ہے, عزیز مصر کی بیوی ہے کہ یہ فریفتہ ہو گئی یوسف کے اوپر, ایک غلام کے اوپر. تو حضرت انہوں نے زلیخا نے کہا چلو تم ایک دن میرے گھر آنا. ان عورتوں کو بلایا, بلانے کے بعد قالین بچھایا, تکیے لگائے اور ان کو بٹھا دیا اور ایک ہاتھ میں ان کو سیب دے دیا, ایک ہاتھ میں چھری دے دی. اور حضرت یوسف علیہ السلام کو حکم دیا کہ آپ ان کے سامنے سے گزر جائیے. حضرت یوسف علیہ السلام جب ان کے سامنے سے گزرے ہیں تو ان عورتوں نے ان کو دیکھتے دیکھتے پھل کاٹنے کے بجائے اپنی انگلیاں کاٹ ڈالی. تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ یوسف علیہ السلام کے حسن کو دیکھ کر ان عورتوں کے اوپر ایسی کیفیت طاری ہوئی کہ انہوں نے اپنی انگلیوں کو کاٹ دیا. وہ فرماتی ہیں لواحی زلیخا لو رأینا جبینہ, کہ زلیخا کے ملامت کرنے والی عورتیں میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی جبین اثر کو دیکھ لیتی, لآثرن بقطع القلوب علی الیدی, تو اپنے کلیجے کو کاٹنے کو ترجیح دیتی انگلیوں کے مقابلے. تو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن و جمال کا یہ عالم تھا. تو میرے عزیز دوستو بھائیو, اگر انسان حسن و جمال سے متاثر ہو کر محبت کرنا چاہتا ہے تو محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ حسین ہستی کوئی نہیں. یہی وجہ ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں, عجیب غریب بات ہے, یہ روایت پڑھ کے اور آپ سن کر تعجب میں پڑ جائیں گے, کہ فرماتی ہے کہ ایک دفعہ میری سوئی کھو گئی, میں سوئی تلاش کر رہی تھی, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حجرے مبارک میں آئے تو اس کی روشنی کی شعاؤں سے مجھے سوئی مل گئی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی وہ ہستی تھی. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں لنا شمس وللآفاق شمس, دنیا کا بھی ایک سورج ہے اور ہمارا بھی ایک سورج ہے. فشمس الناس تطلع بعد فجری, دنیا کا جو سورج ہے لوگوں کا جو سورج ہے وہ فجر کے بعد طلوع ہوتا ہے. وشمسی طالع بعد العشاء, لیکن میرا سورج جو میرا مہتاب ہے آفتاب ہے وہ عشاء کے بعد طلوع ہوتا ہے. ابو علی سینا سے کسی نے پوچھا کہ تم نے کچھ آخرت کے لیے بھی کیا ہے, یہ سوال ہم سب اپنے آپ سے بھی کیا کریں تو اس سے انسان کو آخرت کی تیاری کرنے کا ایک جذبہ پیدا ہوتا ہے, کیونکہ جانا تو ہے اور جب جانا ہے اور آخرت کا اپنی ضمیر سے جب سوال کرتے رہیں گے بھائی آخرت کے لیے کچھ کیا, آخرت کے لیے کچھ کیا, دنیا کے لیے ہم نے فلاں چیز کر لی فلاں چیز کر لی فلاں چیز کر لی, اپنے بچوں کے لیے یہ کر لیا وہاں کر لیا وہاں کر لیا, یہ ساری چیزیں ہیں. تو اب ہم یہ سوچیں کہ آخرت کے اندر قبر حشر, قبر کا ایک طویل زمانہ ہے, دنیا کے اندر 60 سال 70 سال 80 سال 90 سال 100 سال, اس کے لیے ساری تدبیریں ہیں. آخرت کے لیے قبر کا ایک طویل زمانہ ہے. اب آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ جو لوگ حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے میں انتقال کر گئے تو وہ کتنے طویل زمانے سے قبر کے اندر ہیں, 300 سال پہلے جو انتقال کر گئے وہ کتنی طویل زمانے سے قبر کے اندر ہیں, 1400 سال پہلے جو انتقال کر گئے وہ کتنے طویل زمانے سے قبر کے اندر ہیں. تو اگر اس کا اندازہ کیا جائے تو اندازہ کرنے کے بعد دنیا کی زندگی عشر عشیر بھی نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس کو, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو ایک سائے سے تشبیہ دی, ایک راکب سے تشبیہ دی, جیسے ایک مسافر کہیں ٹھہرتا ہے پھر کوچ کر جاتا ہے. اب آخرت کے اندر قبر کا زمانہ ہے, پھر حشر کا زمانہ ہے جس کا ایک دن 50,000 سال کے برابر ہے, اور جس زمانے کے اندر سورج ایک میل کے فاصلے پہ ہوتا گا, چاہے وہ مسافت اردی کا میل ہو چاہے وہ سرما لگانے کی سلائی والا میل ہو, وہاں کی یہ کیا تیاری کی, پھر پل سرات کا مسئلہ ہے, پھر ترازو میزان کا مسئلہ ہے, پھر جنت میں داخل ہونے کے داخلے کی اجازت کا مسئلہ ہے. تو یہ تمام مسائل کے سلسلے میں ہم اپنے آپ سے بھی سوال کیا کریں وقتاً فوقتاً, میاں آخرت کے لیے کیا کیا, اور وہاں پر کوئی سکہ چلے گا نہیں, اور قبر میں جانے کے بعد کوئی تدبیر کام نہیں دے گی. تو جو کچھ بھی کرنا ہے اس دنیا میں کرنا ہے, تو ہم اپنے آپ سے بار بار سوال کیا کریں کہ آخرت کے لیے کیا کیا, آخرت کے لیے کیا کیا, وہاں کی انویسٹمنٹ کتنی بھیجی, تمہارا وہاں کا بینک بیلنس کتنا ہو گیا, اتنا طویل سفر ہے 65 سالہ زندگی کے لیے کتنی تدبیریں, پوری قوم کو لوٹ رہے ہیں, اور ایسی دولت جو دولت پوری تین نسلوں کو تو کام نہیں دی اب بھی لوٹی جا رہی ہے. تو اب اپنے ضمیر سے بار بار سوال کریں کہ ہمیں آخرت کے لیے کیا کرنا ہے. تو اسی طرح کسی نے ابو علی سینا سے سوال کیا کہ تم نے اپنی آخرت کے لیے کیا کام کیا, تو ابو علی سینا کہتے ہیں میرے سے تو کچھ ہو نہیں سکا, ہاں البتہ میں نے ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر کتاب لکھی, تو اس کتاب میں لکھا ہے ابو علی سینا نے, وہ لکھتے ہیں کہ حسن تناسب اعضا کا نام ہے, اور حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ متناسب الاعضا کوئی پیدا ہی نہیں ہے. تو حسن و جمال کا جہاں تعلق ہے تو وہ محمد ربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے, کہ ان کے حسن و جمال سے متاثر ہو کر محبت کرنے کی ضرورت ہے. پھر انسان متاثر ہوتا ہے کمالات سے, تو اب آپ دیکھیے کہ محمد ربی صلی اللہ علیہ وسلم کی کمالات میں سے سب سے بڑا کمال, سب سے بڑا کمال یہ کہ محمد ربی صلی اللہ علیہ وسلم اس پوری کائنات کے اندر منتخب کیے گئے ختم نبوت کے لیے. محمد ربی صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک پر ختم نبوت کا تاج رکھا گیا, 1,24,000 کم و بیش انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام جو انبیاء اللہ کے قاصد ہیں اللہ کے پیغمبر ہیں, ان انبیاء کی تکمیل محمد ربی صلی اللہ علیہ وسلم پر کی گئی. تو اس سے زیادہ باکمال ہستی کون سی ہوگی کہ انبیاء علیہ السلام سے اللہ رب العالمین نے کسی کو کلیم اللہ بنایا، کسی کو ذبیح اللہ بنایا، لیکن اللہ رب العالمین نے محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عرش پر بلایا، معراج نصیب فرمائی. اور حدیث میں آتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے ساری کائنات پہ نظر فرمائی، اور نبوت کے لیے اللہ رب العالمین نے محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتخاب فرمایا، اور پھر نظر فرمائی، اور پھر صحبت کے لیے صحابہ کا انتخاب فرمایا. تو یہاں پہ ان لوگوں کی بھی تصحیح ہو جائی چاہیے جو صحابہ سے دشمنی رکھتے ہیں، کہ یہ اللہ کا انتخاب ہے اور اللہ کا انتخاب غلط نہیں ہوتا ہے، اور صحابہ نے اس انتخاب کو صحیح ثابت بھی کیا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات کو دیکھیے، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات کو دیکھیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہو رہی ہے تو ہزار سال سے جو آتش نمرود تھی وہ بجھ جاتی، اور وہ بت جس کی لوگ پرستش کیا کرتے تھے، بہت بڑا بت تھا، وہ برت مل کے بل گرتا ہے، اس میں سے آواز آتی ہے ولد النبی المنتظر الذي يخاطب الحجر والشجر، کہ اس نبی کی پیدائش ہو گئی، اس نبی کی تشریف آوری ہو گئی ہے جس نبی سے پتھر اور درخت باتیں کریں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہو رہی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے دنیا کے اندر انقلابات ظہور پذیر ہو رہے ہیں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یتیم تھے، یتیم پیدا ہوئے، اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یتیم پیدا ہوئے تو عرب کے دستور کے مطابق بنو سعد قبیلے کے لوگ آئے، خواتین آئیں تاکہ بچوں کو لے کے جائیں اور لے جا کر ان کی پرورش کریں. اور اس میں حکمت یہ ہوتی تھی کہ فصاحت زبان، فصاحت و بلاغت قبائل کے اندر تھی، ادب و آداب قبائل کے اندر تھے، اسی طریقے سے صحت مند ماحول قبائل کے اندر تھا. تو یہ ساری حکمتیں تھیں کہ قبائل کے اندر لے جا کے ان کی تربیت ہوتی، تو ہر ایک کے اوپر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیش کیے گئے. لیکن جب پتا چلتا اور وہ سوال کرتے اہو یتیم، کیا یہ یتیم بچہ ہے، تو پھر کہتے معاشت امہ انتفال، اس کی ماں کیا دے سکتی ہے. لیکن کسی کو پتا نہیں تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یتیم نہیں، در یتیم ہے، یکتا موتی. ہر ایک میں پیش کیے گئے، ہر ایک نے انکار کر دیا کہ ان کے حق الخدمت دینے والا کوئی نہیں، لیکن لوگوں کو پتا نہیں تھا کہ یہ وہ مولود مسعود ہیں جس کے ہاتھ میں قیصر و کسریٰ کے تخت و تاج رکھے جانے والے ہیں، ان کے خزانوں کی کنجیاں رکھے جانے والی ہیں. یہ وہ مولود مسعود ہیں جس کی حق الخدمت دینے والا اس کائنات کا خالق. حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ہر ایک کو بچہ مل گیا، مجھے شاک گزرا کہ میں خالی ہاتھ جاؤں. تو کہتی ہیں کہ میں نے اپنے شوہر سے کہا کہ میں چاہتی ہوں کہ میں اس بچے کو ضرور لے کے جاؤں، واللہ لا اذهبن الى ذاك اليتيم فلا اخذنه، بخدا میں اس یتیم بچے کو ضرور لے کے جاؤں گی. تو ان کے شوہر نے کہا لا علیک، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، اس اللہ ان یجعل لنا فیہ البرکۃ، ہو سکتا ہے اللہ رب العالمین اس میں ہماری لیے برکتیں پیدا فرما دے. حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اس مولود مسعود کو گود لینا تھا کہ وہ لاغر اوٹنی جو چلتی نہیں تھی، پیچھے رہ جاتی تھی، وہ سنبھالے نہیں سنبھل رہی تھی. اور فرماتی ہیں کہ جو دودھ نہیں ہو رہا تھا، اتنا دودھ ہوا، اتنا دودھ ہوا کہ اللہ رب العالمین نے میرے بیٹے کو بھی سیراب کر دیا اور میرے اس رضیع بیٹے کو بھی سیراب کر دیا. اور فرماتی ہیں کہ اس بچے کو گود میں لینا تھا تو خواتین کے درمیان ایک دم حسد پیدا ہونے لگا کہ یہ کیسا عجیب غریب بچہ. خواتین رش کرنے لگیں کہ اس مولود مسعود کو ہم چھوڑ کے کیسے آ گئے. اور پھر فرماتی ہیں کہ میں گھر لے کے آئی، اور گھر لانے کے بعد اللہ رب العالمین نے ایسا عجیب غریب معاملہ کیا. قحط سالی کا زمانہ تھا، بکریاں چرنے جاتی تھیں تو دوسروں کی بکریاں خالی پیٹ واپس آتی، لیکن میرے گھر کی بکریاں پیٹ بھر کے واپس آتی. اور پھر فرماتی ہیں کہ اسی طرح حالات گزر رہے تھے کہ حتیٰ کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 2 سال کے ہو گئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ کھیلنے کے لیے نکلتے تو میں عجیب غریب منظر دیکھتی کہ جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چل رہے ہوتے ان کے اوپر ایک بادل سایہ کیا ہوا ہوتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم رک جاتے وہ بادل رک جاتا۔ پھر فرماتی ہیں کہ ایک دفعہ ان کی بہن نے آ کے بتلایا کہ جو ہمارا بنو ہاشم کا بھائی ہے کچھ لوگ آئے ہیں، ان لوگوں نے آ کر اس کا کلیجہ چاک کیا ہے، سینہ چاک کیا ہے اور اس میں سے کوئی چیز نکال کر اور دوبارہ وہ سینہ سی دیا ہے۔ تو وہ فرماتی ہیں کہ میرے اوپر خوف طاری ہو گیا کہ عجیب غریب کیفیات ہو رہی۔ اسی دوران کہتی ہیں کہ ایک یہودیوں کا لشکر وہاں سے گزرا اور یہودیوں کے جو لوگ تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیاں چونکہ تورات میں بھی موجود تھی، زبور میں موجود تھی، انجیل میں موجود تھی، تو ان نے اس بچے کو دیکھا اور دیکھنے کے بعد پوچھا کہ یہ بچہ کون ہے، تو انہیں بتایا کہ بنو ہاشم کا ہے۔ تو پھر اس کے بعد انہیں مختلف سوالات کیے، سوالات کرنے کے بعد وہ کہتی ہیں کہ مجھے خوف ہونے لگا کہ کہیں یہ لوگ قتل نہ کر دیں، اور پھر ان یہودیوں نے بعد میں کہا کہ اگر وہ یہ نہ کہتی کہ اس کے ماں باپ، انہوں نے یہاں پر تاویل یہ کی کہ میں اس کی ماں ہوں، حلیمہ سعدیہ نے کہا میں اس کی ماں ہوں اور ان کے شوہر کی طرف اشارہ کی یہ اس کے باپ ہیں، ورنہ وہ ساری نشانیاں ان کے اندر نظر آ رہی تھیں۔ تو حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ میں بادل ناخواستہ اس بچے کو واپس لے کے جانے لگی اور میرا دل نہیں چاہتا تھا کہ میں اس کو اس کی ماں کے حوالے کروں حتیٰ کہ یہ اپنی مدت پوری کر لی۔ فرماتی ہے 4 سال کی عمر میں ان کی ماں حضرت آمنہ کے پاس لے کے گئی اور پھر اس کے بعد پھر میں کسی طرح لے کے آ گئی، 1 سال پھر رکھا، پھر اس کے بعد واپس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ماں کے حوالے کر دیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات کو اگر دیکھیں تو عجیب غریب کمالات کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شام تشریف لے جا رہے ہیں تو وہاں پر بھی ایسی ایسی چیزوں کا ظہور ہو رہا ہے جو عجیب غریب چیزیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے بھی معجزات ہیں ان معجزات کو آپ دیکھیے تو وہ بھی کیسے عجیب غریب معجزات ہیں۔ یہ سارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معجزات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات، یہ اللہ رب العالمین نے جو عطا فرمائے۔ ایک موقع پر غزوہ خندق بپا ہے، سارے صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین خندق کھودنے میں لگے ہوئے ہیں، 3 دن 4 دن کے فاقے ہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور پر حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھوک کے اثرات دیکھتے ہیں۔ حضرت جابر فرماتے ہیں میں چپکے سے گیا اور اپنی اہلیہ سے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بھوک کو دیکھ کر میں بے چین ہو گیا ہوں۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی اہلیہ سے کہا کچھ ہے، تو انہوں نے کہا کچھ دانے ہیں اور ایک بکری، انہوں نے کہا اس کو ذبح کرو، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کے آ رہا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے جاتے ہوئے کہا کہ دیکھو چپکے سے کہنا اور 1-2 آدمی ساتھ لینا، اتنا زیادہ نہیں۔ حضرت جابر جاتے ہیں اور جانے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھو تمہارے بھائی دعوت دے رہے ہیں۔ اب ان کے تو آسان خطا ہو گئے کہ اتنا بڑا مجمع میں لے کے کیسے جلدی جلدی پہلے گئے اور جا کے اپنی اہلیہ سے کہا، تو ان کی اہلیہ نے کہا کہ تم نے زور سے کہا ہوگا، تو انہوں نے کہا نہیں میں نے تو ہلکے سے کہا تھا۔ انہوں نے کہا پھر کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا؟ انہوں نے کہا تو کہیں پھر بے فکر ہو جاؤ۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، حضرت جابر فرماتے ہیں کہ دیگ سے کھانا نکل رہا تھا، سب لوگوں نے کھا لیا، سب لوگوں کے پیٹ بھر گیا، پھر بھی دیگ میں کھانا موجود تھا۔ ایک اور موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تھوڑا سا پانی تھا وہاں پر اپنا دست مبارک رکھا تو لوگ پانی بھرتے تھے، جانور سیراب ہوتے تھے، چھاگلیں بھر گئیں اور پھر بھی پانی موجود تھا، جیسے چشمہ پھوٹ رہا۔ تو کسی نے پوچھا کہ آپ اس وقت کتنے تھے؟ انہوں نے کہا 1500 تھے، اگر 15,000 بھی ہوتے تو کافی ہو جاتا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات بھرے ہوئے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کمالات سے۔ تو اگر کوئی آدمی کسی سے محبت کرے کمالات سے متاثر ہو کر تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس۔ اسی طریقے سے اگر کوئی آدمی کسی کی فیاضی سے محبت کرنا چاہتا ہے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زیادہ فیاض کوئی نہیں۔ فرزدت ایک شاعر ہے، وہ کہتے ہیں کہ ما قال قط الا فی التشہدی، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی سائل کے سوال کے جواب میں نہیں نہیں فرمایا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں فرماتے لولا التشہد لکان اللہ نعمی، کہ اگر تشہد کے اندر جو اللہ کی وحدانیت اور معبودان باطلہ کا انکار کرنا ہوتا یہ نہ ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی مرقع ہوتی نام سے. ایک موقع پہ غریب آیا اور آنے کے بعد کہا کہ اے اللہ کے رسول میری مدد فرما دیجئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس پہاڑ سے اس پہاڑ تک جتنی بکریوں کا ریوڑ ہے یہ تمہارا ہوا. تو کہنے لگے کہ اے اللہ کے رسول مجھ سے مذاق نہ فرمائیے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں واقعتاً کہہ رہا ہوں یہ سارا ریوڑ تمہارا ہوا. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت کا یہ عالم تھا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت دیکھیے، اس سے زیادہ کیا سخاوت ہوگی کہ محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جنہوں نے تکلیف دی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ بھی مہربانی کا معاملہ کیا. جو یہودیہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچرا پھینکا کرتی تھی اس نے کچرا نہیں پھینکا تو اس کی تیمارداری کے لیے تشریف لے گئے. طائف والوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت دی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اجازت ملی کہ دونوں پہاڑوں کے درمیان پیسنے کی اجازت دے دیجیے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اے اللہ ان کے حال پر رحم فرمائیے، ہو سکتا ہے کہ ان کی نسل میں کوئی تیرا ماننے والا پیدا ہو جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت کا یہ عالم تھا. تو میرے عزیز دوستو بھائیو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو بات فرمائی ہے لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ تم میں سے کوئی شخص کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کے والدین سے، اس کے بچوں سے اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں. گو کہ یہاں پر مطالبہ محبت شرعی کا ہے، محبت عقلی کا ہے، لیکن صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے قلوب کے اندر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت محبت طبعی تھی. یہی وجہ ہے کہ حضرت علامہ یوسف بن نوری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ محبت کا آغاز تو محبت عقلی سے ہوتا ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اس کا اختتام محبت طبعی پہ ہوتا ہے. یہی وجہ ہے کہ تاریخ کے اندر ایسے بے شمار واقعات بھرے ہوئے ہیں کہ جس کے اندر لوگوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا ایسا ایسا عقیدت کا اظہار کیا ہے کہ انسان حیران رہ جاتا ہے. اب آپ سوچئے کہ ایک موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا جہاد کا. اب ہر گھر سے جہاد کی تیاری ہو رہی ہے، کوئی پیسے دے رہا ہے، کوئی اپنے نوجوان دے رہا ہے، کوئی سواریاں لے کے آ رہا ہے، مختلف قسم کی صورت میں جہاد میں شرکت کی جا رہی ہے. ایک صحابی اپنے گھر میں بیٹھی رو رہی ہیں، زارو قطار رو رہی ہیں، کیونکہ ان کے بچوں میں کوئی بڑا بچہ نہیں تھا، شوہر شہید ہو چکے تھے، والد شہید ہو چکے تھے، مال و دولت بھی نہیں تھی جو پیش کر سکیں. ایک اکلوتا ان کا لخت جگر تھا، نو مولود. اس لخت جگر کو انہیں آپ اندازہ کریں، اگر آپ اس پس منظر میں دیکھیں کہ انسان کی پوری متع، اس کی تمام فکروں کا محور اور اس کی تمام ارمانوں کی بنیاد اور نقطہ اس کا لخت جگر. اس لخت جگر کو اپنے سینے سے لگائی بیٹھی رو رہی ہیں اور ایک دم اٹھتی ہیں اور اٹھنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتی ہیں اور کہتی ہیں کہ اے اللہ کے رسول میرے پاس اس جہاد میں شرکت کرنے کے لیے کچھ نہیں سوائے اس نومولود بچے کے، خدا را آپ اس کو قبول فرما لیجئے، کسی مجاہد کو دے دیجئے گا ڈھال کے کام آ جائے. تو یہ محبت طبعی کے بغیر ممکن نہیں. حضرت حنزلہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ سوچئے کہ ایک آدمی جس کی شادی ہوئی ہو اور شادی کی پہلی رات اس نے گزاری ہو جو انتہائی یادگار رات ہوتی ہے، اور وہ ابھی غسل بھی نہ کیے ہوں اور مدینے کی گلیوں میں جہاد کا اعلان ہوا ہو اور وہ اپنی نئی نویلی دلہن کو چھوڑ کر اللہ کی راہ میں نکل گئے ہیں اور پھر شہید ہو گئے ہوں، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہوں کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ حضرت حنزلہ کو فرشتے غسل دے رہے ہیں، غسیل الملائکہ. تو یہ محبت طبعی کے بغیر ممکن نہیں. آپ دیکھیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی انتہا کہ ایک صحابیہ کو اطلاع ملی غزوہ احد کے موقع پر کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیا گیا، بے قرار ہو گئی. گھر سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت معلوم کرنے کے لیے نکلتی ہیں، راستے میں ان کو بتایا جاتا ہے کہ ان کا ایک بڑا صاحبان ان کے والد انتقال کر گئے, شہید ہو گئے. تو کہتی ہیں مجھے بتلاؤ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہیں. آگے بڑھتی ہیں, ان کو اطلاع دی جاتی ہے آپ کا دوسرا مضبوط صاحبان, مضبوط بازو اور مضبوط سہارا آپ کے شوہر شہید ہو چکے ہیں. وہ پوچھتی ہے مجھے بتلاؤ کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہیں. تھوڑا آگے جاتی ہے ان کو بتلایا جاتا ہے کہ آپ کا نوجوان بیٹا بھی شہید ہو چکا ہے. وہ فرماتی ہے مجھے بتلاؤ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہیں. حتیٰ کہ پوچھتے پاچھتے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتی ہیں اور وہ تاریخی جملہ کہتی ہیں جو سوائے ایک عاشق کے کوئی نہیں کہہ سکتا. وہ کہتی ہیں کل مصیبت بعدک جلل یا رسول اللہ, اے اللہ کے رسول آپ کے دیدار کے بعد ہر مصیبت ہیج. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین کی محبت طبعی تھی. اور ہم سے جو مطالبہ کیا گیا ہے محبت عقلی کا کیا گیا ہے. اور یہاں پر محبت عقلی کے اندر اگر ہم پورے نہیں اتر رہے تو ہم اپنے ایمان کے پیمانے کے اندر دیکھنے کی کس درجے کا ایمان ہے. اگر اولاد کے سامنے ہم شکست کھا جاتے ہیں, بیوی کے سامنے ہم شکست کھا جاتے ہیں اور اپنی خواہشات کے سامنے شکست کھا جاتے ہیں تو سمجھ لیجئے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے سلسلے میں ہم بڑے خطرے کے اندر ہیں. اور حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اللہ کو ناراض کر کے جس کو خوش کرے گا اللہ رب العالمین اسی کو اس کے اوپر مسلط کر کے اذیت دیں گے. آج اگر ہم دیکھیں کہ ہم نے اللہ اللہ کے رسول کو ناراض کیا اپنی اولاد کے خاطر, اپنی بیوی کے خاطر, اپنے دوست احباب کے خاطر, تو آج اگر آپ دیکھیں تو پورے ماحول کے اندر جو بے چینی ہے یہ اسی بات کی بے چینی ہے کہ اولاد سر پہ چڑھ کے موت رہی ہے, باپ کا احترام نہیں, ماں کا احترام نہیں. تو میرے عزیز دوستو بھائیو یہ بات میرے عقیدے کی ہے, آپ کے عقیدے کی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر فرمان سکون کا فرمان ہے. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو پورا نہ کر کے ہم جتنی بھی لذتوں کو جمع کر لیں اسباب لذت کو, لذت نہیں پا سکتے, سکون نہیں پا سکتے. اگر سکون پانا ہے, لذت پانی ہے تو اس کا واحد حل یہ ہے کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام بن جائیں. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کی دلیل کیا ہے, ایک حدیث پیش کروں گا اور ایک رابعہ بصریہ کا قول پیش کروں گا, اس کے بعد بات ختم کر دوں گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبع لما جئت بہ, تم میں سے کوئی شخص کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کی خواہشات بھی میرے لائے دین کے تابع نہ ہو جائیں. تو اب ہمیں خوشی بھی منانی ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار بھی کرنا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق. اور پھر حضرت رابعہ بصریہ فرماتی ہیں رحمت اللہ علیہا ان المحب لمن یحب یطیع, محبت کرنے والا جو محبت کا دعویٰ کرتا ہے وہ اپنے محبوب کی اطاعت کرتا ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے نام پر بھتہ لینا, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے نام پر زبردستی جبریہ چندہ لینا, محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے اوپر مختلف قسم کی ایسی حرکتیں کرنا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے منافی ہیں, یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اعلان بغاوت ہے. اللہ رب العالمین ہم سب کو محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشقوں میں پیدا فرمائے, عاشقوں میں بنا دے, ہماری اولاد کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے عاشقوں میں بنا دے, اللہ اور اللہ کے رسول کے باغیوں میں نہ بنائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.